آج کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک پرپیچول قسم کی معذرت آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ میں سے اکثر کو معلوم ہے کہ میں کراچی میں جاب کر رہا ہوں اور ہر جمعے کی شام کو سیٹرڈے اور سنڈے سے دعا کی خاطر لاہور آتا ہوں اور پھر منڈے واپس چلا جاتا ہوں. چونکہ لاہور میں میرے پاس صرف یہ دو ہی دن ہوتے ہیں جس میں سے اتوار کا پورا دن دعا میں گزر جاتا ہے اور سیٹرڈے کا آدھا دن دعا میں جاتا ہے. اس کے علاوہ میری اپنی عبادات کے اوقات ہیں. تو ہمارے مہمان ملنے والے دوست احباب ان کے بھی کام اٹکے رہتے ہیں تو وہ اکثر تشریف لے آتے ہیں. عزیز و اقارب بھی انہی میں شامل ہیں تو عام طور پر میں 5-10 منٹ لیٹ ہو جاتا ہوں تو ہر مرتبہ اس کے لیے مجھے آپ سے معافی مانگنا پڑتی ہے. تو آج میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے ایسی معذرت کر دوں جو پرپیچول ہو, اس کو آپ ہر اتوار خود ہی اپلائی کر لیجیے میری طرف سے معذرت کو کہ میں لیٹ ہو گیا. کچھ سوالات ہیں جس میں لفظ احسان کے بارے میں مختلف چیزیں کسی صاحب نے پوچھی ہیں مجھ سے اور اس میں کئی ایک حوالے ہیں. ہم سب کو معلوم ہے کہ عربی زبان دنیا کی سب سے زیادہ فصیح و بلیغ زبان ہے. جو اس میں فصاحت و بلاغت ہے وہ دنیا کی اور کسی زبان میں ہے نہیں. ایک ہی بات کو مختلف موقعوں پر مختلف معنوں کے ساتھ استعمال کر لیا جاتا ہے, یہ اس کی خوبی ہے. ذرا سی آپ کانٹیکسٹ تبدیل کر کے وہی الفاظ استعمال کیجئے تو معنی کچھ سے کچھ ہو جائیں گے. اسی لفظ کو کسی اور موقع محل پر استعمال کر لیجئے تو معنی کچھ کے کچھ اور ہو جائیں گے. ہم لوگ جو عجمی ہیں جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے, ہمیں اکثر بیشتر اس میں دھوکا ہونے لگتا ہے. ہم اس کو اس کے صحیح کانٹیکسٹ میں ریڈ نہیں کر پاتے, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. اب لفظ احسان یہ تو صحیح ہے کہ اس کا جو مخرج ہے وہ حسن ہے, لیکن اس کو کئی معنوں میں استعمال کیا ہے عربی میں, قرآن پاک میں بھی جہاں جہاں اس کا ذکر آیا وہاں اس کو مختلف معنوں میں استعمال کیا. تو ہم اگر احسان کے ایک ہی معنی لے کر آگے چلیں گے تو اس سے بات ہمیں پھر سمجھ نہیں آتی. جہاں یہ لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے ہمیں اس پوری سورہ کو دیکھنا پڑے گا, اس سے پہلی آیات, اس کے بعد کی 2-4 آیات اس کو دیکھنا پڑے گا. اور پھر وہ ہم عجمی لوگوں کے لیے وہ لفظ پوری طرح واضح ہو پاتا ہے. جن صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے انہوں نے ایک بات فرمائی ہے کہ اگر کوئی کام کسی کے ذمے لگایا جائے تو اس کو احسان کے طریقے سے کرنے کے کیا معنی ہے. اسلام کے اندر صرف پینل کوڈ ہی نہیں ہے, تعزیرات نہیں یا صرف عبادات ہی نہیں, کہتے تو ہم سبھی ہیں کہ یہ ایک ضابطہ حیات ہے, ایک اسلوب زندگی ہے مکمل, اور زندگی کے ہر ہر پہلو پر ہمیں گائیڈ کر دیتا ہے. لیکن پریکٹیکل لائف میں ہم اسلام کو شاید دو ہی ڈائمنشن سے جانتے ہیں. ایک عام آدمی اسے عبادات کے حوالے سے جانتا ہے اور ہمارے عالم حضرات اسے پینل کوڈ کے حوالے سے جانتے ہیں, اس کا جو تعزیراتی پہلو ہے اس سے جانتے ہیں. دعا کے ضمن میں کوئی صاحبان سے جب بات ہوتی ہے میری تو میں ان سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ پروردگار बेअमली के शिकार लोगों को पसंद नहीं करता, सुस्त लोगों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला ऐसे हजरात को पसंद नहीं करता जो मेहनत से मुंह चुराते हैं, बल्कि अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जो हर वक्त आमादे अमल रहते हैं, मुजाहिदों की तरह कमर कसे रखते हैं। इसी तरह इस्लाम ने एक चीज पर बहुत जोर दिया है, वो है इंसान की ड्यूटी का पूरा करना, कि जो ड्यूटी हमारे जिम्मे लगा दी जाए और उसे हम कबूल कर लें, फिर उसे हम बहुत ही आसान तरीके से सर अंजाम दें। मैंने शायद 2 या 3 इतवार पहले यहाँ इबादत में दिलजमई के हवाले से एक मिसाल कोट की थी। एक मजदूर जो उनकी चलचलाती धूप में सर पर ईंटों का बोझ उठा के 2-3 मंजिल चढ़ता है, सीढ़ी भी कुछ ज्यादा मजबूत नहीं होती, उसमें उसकी जान का रिस्क भी है, फिर इंतहाई शदीद जिस्मानी मेहनत भी है, ऊपर से धूप पड़ती है सर पे जून की, सुबह से लेकर शाम तक काम करने के बावजूद उसको मुआवजा 300 रुपया ही मिलता है। उसके बरक्स जो मेसन स्कैफोल्डिंग बांधकर ऊपर की 3री मंजिल पे आराम से बैठा है, और जब मजदूर ने वहां मार्टर और ईंटें रख दी, उसने उठा के जमा दी और दीवार बना दी, वो 1,000-1,200 रुपया लेके जाता है, और वो आर्किटेक्ट जिसने एयर कंडीशन कमरे में बैठ के ड्राइंग बोर्ड पर कागज लगाया और चंद लकीरें खींच कर डिजाइन बना के दे दिया, वो घर की टोटल कॉस्ट का 2-5% अपनी फीस वसूल कर लेता है। जबकि ज्यादा मेहनत तो वो मजदूर कर रहा है। तो इन तीनों में जो फर्क है वो ये है कि मजदूर ना तो अपने जौको शौक को उसमें अप्लाई कर रहा है, ना अपने जहन को अप्लाई कर रहा है, वो सिर्फ अहकामात की तामील कर रहा है, ईंटें उठा के ग्राउंड फ्लोर से उस जगह पहुंचा रहा है जहां दीवार की तामीर हो रही है। लेकिन इसके बरक्स मेसन जो है वो उसमें अपना जहन भी अप्लाई कर रहा है, अपनी टेक्निक अपनी स्किल भी अप्लाई कर रहा है कि दीवार सीधी बने, ब्रिक्स के दरमियान इन बिटवीन द ब्रिक्स मार्टर की तय एक मखसूस हद से ज्यादा ना होने पाए और एक मखसूस हद से कम ना रहने पाए, फिर जो मार्टर तैयार किया जाए उसके अंदर सीमेंट सेंट और बजरी की एक मखसूस रेशो रहे, ये उसकी स्किल है, उसे अप्लाई कर रहा है, तो यूं उसे 1,000-1,200 रुपया रोज मिल रहा है। लेकिन आर्किटेक्ट जो है वो अपना माइंड भी अप्लाई कर रहा है, जो कुछ उसने सीखा है पढ़ा है वो उसे अप्लाई कर रहा है कागज पर, और उसमें उसकी एस्थेटिक सेंस भी काम कर रही है, उसका जौक और उसका शौक ये दोनों काम कर रहे हैं। तो वो अपनी स्किल के साथ साथ जौक और शौक को भी मिला के फिर मेहनत कर रहा है, एक डिजाइन कंसीव किया है, उसने उस प्लॉट को देखा है कि इसकी डायमेंशन क्या है, किस रुख पर है, इसका ایسٹ ویسٹ کدھر ہے، جس علاقے میں وہ پلاٹ موجود ہے وہاں ارد گرد کی بلڈنگز کیا ہیں، وہاں کا ارد گرد کا انوائرمنٹ کیا ہے، ہوا کا رخ وہاں کیا ہے، اس علاقے میں ہوا کا شدید ترین طوفان کس رفتار پر آیا تھا، وہاں کا ایوریج ٹیمپریچر کیا ہے، یہ تمام فیکٹرز کو اس نے کنسیڈر کیا ہے، ٹیکن دیٹ انٹو اکاؤنٹ۔ پھر اس نے وہ ڈیزائن کنسیو کیا اور اس انداز میں کنسیو کیا کہ ویسٹیج آف اسپیس نہ ہونے پائے، بیسٹ یوٹیلائزیشن آف لینڈ ہو، ڈیزائن ایسا ہو اس میں رہنے والے کے لیے کمفرٹ بھی ہو، کاسٹ بھی کم رہے اور سیفٹی بھی اس میں موجود ہو، اور پھر ان تمام فیکٹرز کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی ہو، دیکھنے میں بھی بھلا لگے بنا ہوا مکان۔ اس نے یہ تمام کنسیڈریشنز رکھی ہیں ذہن میں اور ایک ڈیزائن کنسیو کر لیا۔ دیکھنے میں تو کم وقت لگا اس کا، کم محنت ہوئی، لیکن کیا ہے، اور اس لیے اس کا معاوضہ بھی زیادہ ہے۔ تو اسی طرح جب ہم اپنی ڈیوٹی، صرف ڈیوٹی سمجھ کے ایک فرض پورا کر رہے ہوتے ہیں تو اس پر ہمیں کوئی اپریسیشن نہیں ملتی، صرف یہ سننے کو ملتا ہے کہ جو کام اس کے ذمہ لگا دو یہ کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اپنی ڈیوٹی بہت ذمہ داری کے ساتھ پوری کی، محنت کے ساتھ پوری کی، تو ہم محنتی کہلاتے ہیں، اور اگر اس کو ہم شوق اور محنت دونوں سے کام کرنے لگیں تو پھر ہمیں تمغے، ترقیاں اور اپ گریڈنگ ہماری ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس کو احسان کے ساتھ ہم پورا کر دیں گے تو پھر ہم شوق اور محنت کی حدود سے بھی آگے جا کے، بیونڈ کال آف ڈیوٹی جا کے اسے پوری کرتے ہیں۔ تو جو کام ہم محنت اور شوق کے ساتھ ساتھ بیونڈ کال آف ڈیوٹی کر لیں وہ احسان ہے، اور اس کی بہت بڑی اپریسیشن ملتی ہے دنیا سے بھی اور رب سے بھی۔ تو ڈیوٹی کے ضمن میں جب احسان کا لفظ آئے گا تو اس کو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یہ ذوق، شوق، محنت کے ساتھ ساتھ بیونڈ کال آف ڈیوٹی جا کے جو کام کیا جائے وہ احسان کے زمرے میں آ جائے گا۔ بیونڈ کال آف ڈیوٹی اس طرح سے، ایک صاحب اس زمانے میں، ابھی پریکٹیکل لائف میں نہیں آیا تھا، تو ان صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ پریکٹیکل لائف میں تھے، ایلڈرلی تھے، شاید ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچنے والے تھے، مجھے صحیح طریقے سے یاد نہیں کہ کیا ڈیزگنیشن تھا، لیکن بہرحال بہت سینئر آدمی تھے گورنمنٹ میں۔ تو ہم ان سے صرف اس لیے ملتے تھے کہ وہ نیک انسان ہیں، تو ان کے پاس جب کئی بار ہم گئے تو پھر ہم پہ ایک انکشاف ہوا کہ وہ دفتری اوقات میں کسی سے ملتے نہیں، تاکہ دفتر کے کام کا حرج نہ ہو، لیکن ہم چونکہ उम्र के लिहाज से बहुत छोटे थे और शायद वो ये चाहते होंगे कि हम हमारी ट्रेनिंग हो जाए उनके दफ्तर में बैठ के उन्हें काम करते देख के, तो उन्होंने कभी कोई तारुफ नहीं किया हमारे साथ। बाद में पता ये लगा कि वो तो बहुत देर तक फिर दफ्तर में बैठते हैं, जिस दिन हम आ जाएं तो हमें तो वक्त दे देते हैं लेकिन फिर बहुत देर तक ओवर टाइम करते हैं बैठ के। तो हमने उनसे एक दिन पूछा कि साहब वो आप बहुत देर तक आपको बैठना पड़ता है जब हम आ जाते हैं, तो कहा कि नहीं वो आपकी वजह नहीं है, बात यह है कि मैं ये समझता हूं कि मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे से 2 बजे तक नहीं है, मेरी ड्यूटी ये है कि जो काम मेरी टेबल पर आ जाए मैं उसी दिन उसे खत्म करके उठूं, तो ये स्टैंडर्ड मैंने अपने लिए खुद मुकर्रर किया है। तो अगर कोई मिलने वाला मुझे आ जाए तो वो काम उतनी देर के लिए पेंडिंग हो जाता है, तो मैं काम को मुकम्मल नहीं कर पाता, और अगर कोई ना भी आए तो बाज़ात बहुत काम आ जाता है, तो मैं फिर रात तक बैठा होता हूँ जब तक कि उस दिन की आया हुआ काम मेरी टेबल पर क्लियर ना हो जाए। वो अपनी टेबल को बिल्कुल साफ करके उठते थे, ना उनकी इन ट्रे में कोई फाइल आपको नजर आएगी और ना पेंडिंग ट्रे में कोई फाइल कभी नजर आएगी, आउट ट्रे अलबत्ता उनकी भरी रहती थी। इसी तरह उनको हमने दफ्तर पहुंचने में बड़ा पाबंद देखा, 7:05 में जाके बैठते थे और उसके बाद कुरान पाक की तलावत और फिर उधर 7 बजे और उसके साथ ही उनका काम शुरू हो गया और फिर आखिरी फाइल क्लियर होने तक वो दफ्तर में बैठे काम कर रहे होते। अब ये जो मैयार है ये काम के जिम्मे में एहसान कहलाएगा। इसी तरह हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिलसिले में कहा कि उन्हें कोट किया है हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन साहब को, काश मैं एहसानों का शुक्रिया अदा कर सकूं। अब ये इतनी बड़ी हस्ती है और इतने बड़े साहिब इल्म, इनका तो कहना ये है, इनके अल्फाज नहीं है ये लेकिन मकसद वही है कि अल्लाह के एहसानात हम पर हर लम्हा इतने होते हैं कि हम उसके किसी एहसान का शुक्रिया अदा नहीं कर पाते। और चीजों को तो छोड़िए, सिर्फ जो हम सांस लेते हैं और वो रब्ताला ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक ऐसा आमेजा बनाता है, इतनी दोनों गैसेस को इतना प्रोपोर्शनेट रखता है और उसके साथ साथ और 6-7 गैसेस को इतनी ऐसी प्रोपोर्शंस के साथ ऐसी रेशो बनाता है कि जब हम वो इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी को और दिमाग को एक नई जिंदगी मिलती है सांस के साथ। अगर कहीं ये रेशो किसी वजह से आउट हो जाए तो फिर शायद हमारे लिए जिंदा रहना दुश्वार हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला इस बैलेंस को कायम रखता है और हम बड़ी आसानी से जिंदा रहते हैं। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पाए के आलिम और उस पाए की हस्ती, उनका तो ये कहना था कि ये जो सिर्फ हम सांस लेते हैं हम तो इसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, इस एहसान का अपने रब का। तो वो जो आपने एक मौके पर फरमाया कि काश मैं एहसानों का शुक्रिया अदा कर सकूं, वो हर लम्हा रब की तरफ से होने वाले एहसानात की बारिश को रेफर किया आपने, जो अल्लाह ताला हर लम्हा हम पे अपने एहसानात करता रहता है, जिसका हमें अदराक भी नहीं होता, बात का हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह साहब ने जब ये फिक्र कहा तो उसको रेफर कर रहे थे। वैसे तो एक इसी सिलसिले में बात चली तो मैं अर्ज कर दूं कि फकीर लोग ऐसे हैं कि अगर आप इनको कभी एक घूंट पानी पिला दें, बेशक उनके घर से, घर में ही उनके गिलास और उनके घड़े से ही पानी लेकर पिलाएं, आपका वो एहसान वो उम्र भर नहीं भूलेंगे कि आपने उनको, उनके घर भी बैठे हुए गिलास उठा के उसमें पानी भर के उन्हें पिलाया था, और वो आपके शुक्रगुजार रहेंगे इसी बात पर। बड़े एहसानात तो बड़ी दूर की बात है, इतनी छोटी सी बात का एहसान नहीं भूलते, और वो आपका 10 बार शुक्रिया अदा करेंगे फकीर लोग। उसके पीछे एक हिकमत है, रब का फरमान है कि जो इंसानों का शुक्रगुजार नहीं है वो मेरा भी शुक्रगुजार नहीं हो सकता। फकीर लोगों में एहसान मंदी का जज्बा बहुत होता है, वो किसी का एहसान भूलते नहीं कभी, और उस एहसान को लौटाते जरूर हैं, और लौटाने के बावजूद ये कहते हैं कि मैं इस एहसान का बदला चुका नहीं सकता, किसी न किसी रंग में एहसान का बदला चुका देंगे, लेकिन फिर भी यही होगा कि मैं चुका नहीं पाता। वहां एहसान हुस्ने सुलूक के मायनों में आएगा। इन साहब ने पूछा है कि जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें अता फरमाई हैं उसका शुक्रिया किस अंदाज और किस तरीके से अदा किया जाए, यह आपको मुहक्किकीन मुहद्दिसीन आलिम हजरात का लिखा हुआ जगह जगह मिल जाएगा, सभी तरीके दुरुस्त हैं, लेकिन मेरे नज़दीक अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने का तरीका बड़ा, मैं उसमें प्रैक्टिकल चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, कि उठते बैठते ज़ुबान से बाआवाज़ बुलंद ये कहा जाए या अल्लाह तेरा शुक्र, कि इर्द गिर्द बैठने वाले लोग भी उसको सुनते हैं। मैं शायद ज़ाती तौर पर उस तरीके को ना अपना सकूँ, मेरे नज़दीक ज़्यादा बेहतर ये होगा कि अल्लाह ने जो कुछ जो नेमतें हमें अता फरमाई हैं, हम अल्लाह की अता करदा उन नेमतों को खुद भी एंजॉय करें और उसे दूसरों में तकसीम कर दें, और ख़ास तौर पे उन लोगों में जो हमारे मुखालिफीन हैं और हमारे दुश्मन हैं, उनको बहुत खुले दिल से, मोहब्बत से और आजिज़ी के साथ अल्लाह की उन अता करदा नेमतों में हिस्सेदार बना लें अपने साथ। तो मैं ये समझता हूँ कि वो शुक्रगुजारी का बेहतरीन प्रैक्टिकल तरीका हो जाएगा, क्योंकि उससे हमारे नफ्स को दबाने में भी मदद मिलती है और उसकी ट्रेनिंग भी होती है। हमारा नफ्स मुखालफत करेगा हमारे इस काम की, ये तो वो शख्स है जो हर वक्त मुझे गालियाँ देता है, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, मेरी जड़ें काटता है, तो मैं इसको किस तरह से हिस्सेदार बनाऊं जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया उसमें। नफ्स हमारा ये सरकशी करेगा, तो हम अगर अपने नफ्स को ये हर वक्त समझाते रहें कि जो कुछ मेरे पास है ये मेरा नहीं है, ये मेरे रब की अता है, उसकी मेहरबानी है, उसकी करम नवाजी है, तो जब कोई चीज़ मेरी ही नहीं तो मैं उसे किस तरह से रोक सकता हूँ कि उससे अल्लाह के दूसरे बंदे फ़ायदा ना उठाएं। तो जितना इस नेमत पर मेरा हक है उतना ही हक मेरे दुश्मनों का भी है, तो वो भी इससे फ़ायदा उठाएं, तो उससे हमारा नफ्स ट्रेन हो जाएगा और उसकी सरकशी बड़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी, और جب ہم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو کھلے ہاتھ سے تقسیم کرتے ہیں تو وہ نعمتیں رب کی طرف سے بڑھا دی جاتی ہیں، ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ اس کی عطا کردہ رزق میں سے، اس کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ان بندوں تک وہ نعمتیں عاجزی اور آسان طریقے پر پہنچا دی جائیں، ان بندوں تک جو اس معاملے میں اتنے زیادہ فارچونیٹ نہیں ہیں، صرف زیادہ خوش ہوتا ہے اور نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ تو میرے نزدیک تو شکر گزاری کا پہلو یہ ہے۔ باقی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ عالم حضرات نے اس کے طریقے بتائے ہیں، مولانا حضرات بتاتے رہتے ہیں مسجدوں میں احسان مندی کا طریقہ، میں اسے یہ سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکل اسپیکٹ ہے اس کا، اور زبان سے کہنے کے بجائے اگر یوں کر لیا جائے۔ اب یہ اطاعت کے سلسلے میں میں نے شاید لاسٹ سنڈے ہماری گفتگو ہوئی تھی اطاعت پر، فرما برداری پر، اور اس کے بعد بندگی پر۔ وقت کی کمی کی وجہ سے اگر اس کو دہرانے کی بجائے ہم لاسٹ سنڈے گفتگو کی ریکارڈنگ سن لیں تو اسی سے کلیئر ہو جائے گا۔ اور یہ جو ان صاحب نے پوچھا ہے کہ اطاعت کے لیے صرف تقوی اور خوف ہی کافی ہے، تو یہ ایگزیکٹلی یہی بات لاسٹ سنڈے ہماری ڈسکس ہوئی تھی کہ ہم تقوی کو خوف کے معنوں میں لیتے ہیں، ڈر کے معنوں میں۔ تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ڈر یقیناً موٹیویٹنگ فورس ہے، لیکن نیگیٹو فورس ہے موٹیویشن کے لیے۔ اس کے برعکس پیار اور محبت پازیٹیو موٹیویٹنگ فورس ہے، اور میں نے اس ضمن میں مثال بھی کوٹ کی تھی۔ تو وہ اطاعت جو ڈر اور خوف سے کی جائے، اطاعت تو ہے لیکن اس کا وہ مقام نہیں ہوگا جو مقام اس اطاعت کا ہے جو ہم رب سے محبت اور عشق کے مارے کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ہماری یہ خواہش کہ ہم جس سے پیار کرتے ہیں وہ خوش ہو جائے، وہ جذبہ بھی شامل ہے۔ تو میرے نزدیک وہ اطاعت افضل ہے جو رب سے محبت اور عشق کے تحت کی جائے، بنسبت اس کے جو ڈر اور خوف کے مارے کی جائے۔ کسی اور صاحب کا ایک سوال ہے کہ اگر کسی مرحوم شخص کی روح خواب میں آ کر کچھ بتائے تو کیا اس بات کو صحیح سمجھنا چاہیے؟ اب یہ خواب کے معاملات عجیب ہیں، آج کل شاید یہ ایک نیا فیشن چل نکلا کہ لوگوں کو میں نے انتہائی پریشانی کے عالم میں مارے مارے پھرتے دیکھا ہے کہ وہ ہے کوئی جو میرا خواب سن لے اور مجھے خواب کی پریشانی سے نجات دلا دے۔ یہ کیا ضروری ہے کہ خواب جو آیا ہے وہ سچائی ہو؟ خواب کی تو کئی ایک قسمیں ہیں، لیکن جب خواب آتا ہے تو ہم میں سے ہر آدمی اسی خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ میرے خواب سب سچے ہیں۔ تو میں نے یہاں کسی نشست میں دو مثالیں کوٹ کی تھیں جنہوں نے مجھے سکھا دیا کہ خواب کی حقیقت اصل میں کیا ہوتی ہے۔ ایک تو میں نے عرض کیا تھا کہ ان دنوں میں اپنی گورنمنٹ میں تھا تو اپنی ڈیوٹیز میری کچھ ایسی میرے ذمہ لگا دی گئی تھیں کہ میں کئی کئی روز کھانا نہیں کھا پاتا تھا، پانی نہیں پی پاتا تھا، تو عبادت کا سلسلہ کیا ہونا، تو اس میں ناغا تھا۔ میں ڈیوٹیز میں بریک کے دوران لاہور آیا واپس، تو مرشد صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ہوا یہ تھا کہ اسی رات جب میں یہاں پہنچا لاہور اور آ کے سویا تو میں نے خواب میں دیکھا ایک انتہائی خوبصورت بے داغ جیٹ بلیک جرمن شیپرڈ ہے خواب میں، اور بڑا صحت مند۔ کتوں کا چونکہ مجھے جنون کی حد تک شوق ہے، اگرچہ میں پال نہیں پاتا، بچپن میں والدہ عبادت کرتی تھی تو گھر میں گھسنے نہیں دیتی تھی کتا، اور اب میں اپنی وجوہات کی وجہ سے کتا پال نہیں سکتا، لیکن شوق اپنی جگہ برقرار ہے۔ تو وہ جو خواب میں دیکھا، یہ کتا نایاب ہے، جرمن شیپرڈ کی جو نسل ہے اس میں جیٹ بلیک کتے بہت کم ہوتے ہیں اور بہت قیمت پاتے ہیں. بہت ہی خوبصورت صحت مند چمکتے ہوئے بالوں والا کتا تھا. خوشی تو اصل میں اس نسل کو دیکھنے کی تھی. تو میں نے اپنے مرشد صاحب سے ذکر کیا کہ حضور رات میں نے ایک خواب دیکھا صبح کی نماز کے بعد, اور وہ اس طرح جرمن شیپرڈ جٹ بلیک کتا تھا, بہت ہی خوبصورت صحت مند. تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو فوراً انہوں نے ایک سوال داغ دیا مجھے کہ یہ جو دوپہر کی تمہاری عبادات ہیں وہ کب سے چھوڑی ہوئی ہیں تم نے. تو میں سمجھا کہ خواب کی تعبیر یہ بعد میں بتائیں گے. انہوں نے ایسے ہی ایک اور سوال پوچھ لیا مجھ سے. تو میں نے کہا حضور ہو گئے کوئی تقریباً آج 10 دن 12 دن تو ہو گئے ہیں, لیکن وہ کچھ کام کی نوعیت ایسی تھی کہ میں عبادت کر نہیں پاتا تھا. وہ کہنے لگے بس پھر وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وارننگ دے دی کہ تمہارا نفس عبادت نہ کرنے سے اتنا پھل پھول گیا ہے, تو دوبارہ شروع کرو اس کو. تو پتہ یہ لگا کہ صاحب یہ خواب جس کا میں کیا سمجھا تھا اس کی حقیقت کیا نکلی. اسی طرح 1966 میں جب میری عمر ابھی 22 سال کی تھی, تو یہ وہ دور تھا جب میں 40-42 وظیفے صبح اور 40-42 وظیفے رات کو پڑھا کرتا تھا. درود شریف کی کثرت تھی. تو ایک رات جو میں صبح کی عبادات کے بعد سویا, تو میں نے دیکھا کہ وہ میں خواب میں کسی جگہ جا رہا ہوں, اور ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یہ جو گھر ہے حویلی, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں. میں ملاقات کے شوق میں اس حویلی میں داخل ہونے لگا, تو وہاں ایک صاحب کھڑے تھے جو فرشتے تھے. تو انہوں نے روک لیا مجھے, کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں, تو ان کی خدمت میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں. تم اندر نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ تمہارے داڑھی نہیں ہے. تو میں نے کہا مجھے تو داڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دی. سب خواب میں ہو رہا تھا کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ نہیں وہ معاف نہیں ہو سکتی. میں نے کہا چلو اندر پوچھ لیتا ہوں, آ جاؤ پوچھوا دیتا ہوں تمہیں. تو اندر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے ہوئے تھے. تو میں نے دور سے ہی خدمت میں عرض کی کہ حضور ان صاحب کو یقین نہیں آ رہا اس بات کا کہ آپ نے مجھے داڑھی معاف فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی براڈ اسمائل دی, بہت خوبصورت مسکراہٹ. تو وہ فرشتہ اس کو افرمیٹیو جواب سمجھا, تو وہ لوٹ گیا. خواب اتنا تھا وہ دیکھ لیا. اتفاق یہ ہوا کہ انہی دنوں میں اس وقت سوئی گیس میں کام کر رہا تھا, تو ایک بہت نیک آدمی تھے, ان کا کوئی سوئی گیس کا کام اٹکا تھا. تو وہ تشریف لائے میرے کمرے کے برابر والے کمرے میں, ایک صاحب بیٹھا کرتے تھے لیاقت حسین صاحب, نیک آدمی تھے, ان کے پاس ہی وہ بیٹھے. تو لیاقت صاحب نے مجھے ٹیلی فون کیا, سرفراز صاحب ایک نئے بہت نیک آدمی ہیں, آئیے آپ کو ملواؤں. تو گیا تو انہوں نے کہا جی یہ میرے دوست ہیں, بہت نیک آدمی, اللہ والے ہیں, واقعی بڑا نورانی چہرہ تھا. تو ان کا یہ کام ہے جو آپ کی ٹیبل پر ہے, تو آپ اسے کرتے ہیں ابھی ہو جاتا تو انہوں نے کہا اس میں کیا. تو ان کے پاس میں بیٹھ گیا, نیک آدمی تھے. تو میں نے کہا چلیے شاید کچھ ان سے ہی مجھے کوئی ہدایت مل جائے. تو وہاں بات ہو رہی تھی, سڈنلی مجھے خواب یاد آ گیا. تو میں نے ان صاحب سے خواب بیان کیا. تو انہیں اطمینان سے پورا خواب سنا ملا. خواب سن کر بغیر یہ جانے کہ میں کون ہوں, اور ویسی ایج جنگ تھی, بغیر داڑھی مونچھ کے انگریزی کپڑے پہنے ہوئے, تو کسی کو وہم گمان نہیں ہو سکتا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں گا کبھی. تو مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تم درود شریف کثرت سے پڑھتے ہو؟ جی. کہ تم نے ناغے کی ہیں, درود شریف پڑھنا چھوڑا ہے تم نے؟ میں نے کہا جی ہاں. کہ تمہاری یہ خطا تو معاف ہو گئی ہے, لیکن دوبارہ شروع کر دو. تو وہ جو داڑھی کی معافی تھی وہ در حقیقت تھی. انہوں نے کہا کہ وہ درود شریف جو تم پڑھتے تھے وہ خطا چھوڑنے کی خطا معاف ہو گئی تمہاری. تو یہ خواب در حقیقت اس طرح سے نہیں ہوتے جس طرح سے ہم کہتے ہیں. اس کے معنی بعض کا کچھ کے کچھ نکل آتے ہیں. خواب کئی قسمیں ہیں, اس میں بہت سے فیکٹرز. سب سے بڑا فیکٹر تو یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کون ہے. اس کی روحانی کیفیات کیا ہیں، تقویٰ اور پرہیزگاری کے کس مقام پر ہے. دوسری چیز پھر یہ آ جاتی ہے کہ رات کے کس حصے میں خواب دیکھا گیا، سونے سے پہلے کے معاملات کیا تھے اس آدمی کے. تو یہ تمام فیکٹرز ہیں، اس کے بعد کہیں خواب کی تعبیر نکلتی ہے. میری تو یہ گزارش ہے حضور، خواب دیکھیے اور ایک کہکا لگا کے اسے بھلا دیجیے. یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ شگون لیتا پھرے اور خواب اور ایسی چیزوں کے پیچھے دوڑتا پھرے. مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب پہ بھروسہ رکھتا ہے اور اس ایمان کے ساتھ جیتا ہے کہ میرا رب موجود ہے اور وہ مجھے لک آفٹر کرے گا. بڑا مہربان ہے وہ، ہر وقت میرا خیال رکھتا ہے اور اپنی رحمت کا سایہ مجھ پر کیے ہے. یہی ایک احساس کافی ہے انسان کو دلیر ہونے کے لیے، پھر اسے ایسی کوئی چیز کبھی نہ خوفزدہ کر سکتی ہے نہ وہم میں مبتلا کر سکتی ہے. میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ رب تعالیٰ پر بھروسہ اس طرح کا پیدا ہم کر لیں کہ کوئی چیز ہمیں کبھی وہم میں مبتلا نہ کر سکے اور ہم کسی قسم کے کوئی شگون نہ لیں کسی طرح کی چیزوں سے. ایک دوسرا سوال انہیں صاحب نے پوچھا ہے کہ ہمیں مرحومین کے بلند مرتبہ کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے. صاحب یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے وہ عزیز و اقارب، دوست احباب جو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، ان کا اپنے لیے کسی قسم کے بھی کوئی عمل کر لینے کا سلسلہ منقطع ہو گیا. ہم جو ان کے ساتھ بہترین نیکی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر لی جائے، پھر ایسے کام کر لیے جائیں جو نیک ہوں، جن کا ثواب ملتا ہو، اس نیت سے کہ ان کاموں کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ہمارے ان مرحوم عزیز دوست رشتہ دار کی روح کو بخش دے. تو یہی ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک کام جس سے ہم منہ موڑے ہوئے ہیں بڑا پسندیدہ ہے کہ ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا کریں. ہم میں سے ہر آدمی اگر یہ کوشش کر لے کہ اپنے یہاں تیار ہونے والا کھانا جو ہمارے لیے اور ہمارے خاندان کے لیے بنا ہے، اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے اس میں سے یہ ایک دو آدمیوں کے لیے اللہ کے نام پر کھانا بھجوا دیا جائے، اس کی بہت فضیلت ہے. اللہ کو یہ کام بہت پسند ہے اور اس کا اجر بھی وہ بڑا دیتا ہے. اس کا ثواب تو ہمیں ملے گا ہی ملے گا، اجر کے طور پر دیکھنے میں یہ بات آئی ہے کہ وہ لوگ جو جن کا دسترخوان وسیع ہے اور اپنے ساتھ لوگوں کو گھیر گھار کے لا کے کھانا کھلاتے ہیں، اللہ انہیں بہت برکت عطا فرماتا ہے، ان کے رزق میں بے پناہ برکت آتی ہے اور ناگہانی آفات سے بچے رہتے ہیں. کی فضیلت بہت ہے. تو اگر ہم مرحومین کے ثواب کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں اس نیت سے اللہ کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلا دیا جائے. میں یہ عرض کر رہا ہوں اللہ کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلا دیا جائے اس نیت کے ساتھ کہ اس کا ثواب ہمارے اس مرحوم عزیز رشتہ دار دوست کی روح کو پہنچے. تو اس مرحوم کی روح کو تو پہنچے گا ہی، خود ہمیں اس کا اجر بہت عطا ہو جائے گا. اللہ کے نزدیک یہ بڑا پسندیدہ فعل ہے. اسی طرح ایک اور کام ہے جس کا ہم میں سے بہت کم لوگ شاید خیال رکھ پائیں، خود میں جی رکھتا تو میں بھی اسی میں شامل ہوں، ان لوگوں میں جو کوتاہی کرتے ہیں. ہمارے یہاں ارد گرد معاشرے میں بہت سے ایسے سفید پوش موجود ہوتے ہیں جو حالات کے جبر کے تحت زیر بار ہو گئے ہیں، مقروض ہو گئے ہیں. اگر اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہے اور جتنی بھی توفیق بخشی ہے تو ہم اپنے ارد گرد دیکھ لیں، عزیز رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، اگر ان میں کوئی صاحب ایسے ہیں تو نہایت عاجزی اور خوبصورت طریقے سے اگر ان کا قرض ہم ادا کر دیں انہیں قرض سے نجات دلائی تو اللہ کو یہ بہت پسند آ گیا. تو یہ مرحوم کی روح کو ثواب پہنچانے کا میرے نزدیک تو بڑا اچھا طریقہ ہے, اس کا اجر زیادہ ہے.